الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما یہ عاجز آج کے بیان کے لیے کچھ تیاری کر رہا تھا تو کافی عرصہ پہلے کی ایک بات یاد آ گئی کہ جب بالکل نئے نئے امریکہ گئے تھے جاب کے لیے تو وہاں پر جاب کے قریب ہی ایک اسلامک سینٹر کا پتہ چل گیا تھا. مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ نماز کے لیے بھی جاتے تھے اور تھوڑی دنوں میں پتہ چلا کہ وہاں پر ایک امریکن اسکالر آتے ہیں, ان کا ایک اسلام اینڈ میرج کے اوپر سیشن شروع ہونے والا ہے, تو ہم نے اس کو بھی اٹینڈ کرنا شروع کر دیا کیونکہ ان کا نام پہلے سے سنا ہوا بھی تھا اور پہلے ہی جہاں پہ ہم رہتے تھے وہاں پر ان کا سنا ہوا بھی تھا بیان وغیرہ. تو ان دنوں ذہن کے اندر ایک سوال چل رہا تھا کہ دین اسلام کے بارے میں ہم بہت ساری چیزیں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ بھئی یہ بہت بہترین دین ہے, اچھا دین ہے اور اس کے اندر انسانیت کے لیے رہنمائی ہے اور انسانیت کے تمام مسائل کا اس کے اندر ایک حل ہے, سلوشن ہے اس کے اندر. اب چونکہ ہماری اٹھان بھی جو ہے وہ ایک سیکولر طریقے سے ہی ہوئی تھی, بس گھر کے اندر ایک جو ایک روایتی شرافت ہوتی ہے اور نماز پڑھ لی جیسے بھی پڑھی, اس سے زیادہ کا دین تو ہمیں نہیں پتا تھا. تو کوئی خاص ریسرچ, کوئی خاص تحقیق تو کبھی کی نہیں. تو اس وجہ سے ذہن کے اندر ایک سوال ابھرنا شروع ہوا بالکل اسی وقت میں کہ یہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اسلام میں نجات ہے اور تمام دنیا کے مسائل کا حل ہے, تو یہ صرف کہی ہوئی باتیں ہیں یا کبھی اس دین نے دنیا کا کبھی کوئی حل پیش بھی کیا ہے؟ یعنی یہ ذہن کے اندر ایک سوال آیا تھا کہ کیا کبھی اس دین نے دنیا کے مسائل کا حل کبھی پیش بھی کیا ہے کہ نہیں پیش کیا ہے, کیا اس دین والوں نے کبھی کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے. یعنی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, صحابہ نے کیا کیا, اسلامی تاریخ کیا تھی, کچھ نہیں پتا. تو جب یہ سوال ذہن میں بہت زیادہ ابھر رہا تھا تو بالکل انہی دنوں میں اسی اسلامک سینٹر کے اندر لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ہمارا ایک کمرہ ہے جس کو کہ ہم لائبریری کے طور پر استعمال کرتے ہیں, تو اس لائبریری کے اندر جو ہے نا وہ ہم نے کتابوں کی کیٹلاگنگ کرنی ہے, تو اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں اس میں. تو ساجد نے کہا ٹھیک ہے, میرے پاس تو اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی, کوئی فیملی نہیں تھی اور بالکل یہ الگ جو ہے وہ ایک دوسرے شہر میں جا کر یہ کام کرتے تھے, تو ٹائم ہی ٹائم تھا, جاب کے بعد کوئی اور رسپانسبلٹی نہیں تھی. تو ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ہم ٹائم دے دیں گے اس لائبریری کے اندر. تو اب اس لائبریری کے اندر کیٹلاگنگ کر رہے تھے کتابوں کے اوپر, وہ اس کو جو ایک خاص سٹیمپ لگانے کا ایک چیز ہوتی ہے, ٹول ہوتا ہے, اس کو بھی چلانا سیکھا کہ کیسے جو ہے وہ سٹکر لگاتے ہیں کتابوں کے اوپر. تو وہ لگاتے لگاتے جو ہے نا پھر کتابوں کو دیکھنے کا بھی موقع ملا کہ ہاں بھائی اس میں یہ کتابیں موجود ہیں, یہ کتابیں موجود ہیں. تو ان میں نا ایک کتاب میری نظر سے گزری جس کے اندر اس لکھنے والے نے پوری یہ تحقیق کر کے لکھا تھا کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ دنیا کو کیا کیا سائنٹیفک سولوشنز پیش کیے. اس کے اندر اس کی بڑی تحقیق تھی اس کے اندر کتاب کے اندر. وہ وہی کتاب کا موضوع ہی یہ تھا, اسلام اینڈ سائنس یا اسلام اینڈ سولائزیشن اور سائنٹیفک اچیومنٹس آف دا مسلمز اینڈ آل دیٹ, جو کہ آپ نے بہت دفعہ سنی بھی ہوں گی, پڑھی بھی ہوں گی. اب تو یہ غالباً 1999 کا زمانہ تھا, یہ سال تھا. تو جب وہ کتاب پڑھی نا تو بہت خوشی ہوئی کہ ذہن کے اندر جو سوال ابھر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا جواب دے دیا اور اتنی تفصیل کے ساتھ دے دیا. تو تو بڑے خوش ہوئے الحمدللہ. تو یہ واقعہ کیسے یاد آیا؟ وہ ایسے کہ جو بیان کے لیے بات ذہن میں آ رہی تھی, ایک موضوع بن رہا تھا, تو وہ موضوع بھی جو ہے نا وہ دراصل ایسا ہی تھا کہ جس کے اوپر ہمیں مواد نہیں مل رہا تھا. موضوع کیا تھا کہ جی پچھلے دنوں بہت زیادہ بات ہوئی ہے اس مجلس کے اندر بھی, اور باقاعدہ ہم نے آرٹیکلز بھی آپ کے سامنے رکھ کر کے ان کے اوپر بات کری ہے, پورے پڑھے ہیں ہم نے آرٹیکلز اور ان کو ایکسپلین کیا آپ کے سامنے. ٹاپک تھا فیمنزم کا, کہ فیمنزم جو ہے نا یہ اس وقت دنیا کے اندر فل فورس کے ساتھ جو ہے اس کو پش کیا جا رہا ہے, اور ہر فورم سے اور ہر پلیٹ فارم سے اور ہر لیول کے اوپر اس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کو مختلف پیرایوں سے مختلف پینترے بدل بدل کر کے جو ہے نا وہ اس کو پروف کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے عورتوں کو گھر سے باہر نکل کر کے سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا, یہ جو ہے نا یہ انسانیت کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہے, اور اس کے بغیر جو ہے وہ انسانیت سروائیو نہیں کر سکتی, اور انسانیت کا جو ایک 50% سے زیادہ بڑا طبقہ ہے یہ بالکل بیکار ہے جب تک کہ وہ باہر جا کر کے سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ نہ کرے اور ورک فورس کے اندر نہ آئے اور اس کے اچھے اچھے کیریئرز نہ ہو اور وہ اچھے اچھے عہدوں کے اوپر نہ بیٹھے, تو اس وقت تک جو ہے نا یہ سب بیکار ہے, نہ دنیا ترقی کر سکتی ہے اور نہ جو ہے وہ مسلمان ترقی کر سکتے ہیں, نہ معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے, اور عورتوں کی تو ویسے بھی زندگیاں برباد ہی ہو رہی ہیں. تو اب اس ٹاپک کے اوپر کافی زیادہ ہم نے آپ کے سامنے باتیں پیچھے بھی کری ہیں, لیکن اس کے اوپر جو ہے نا جو یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا نظام بنایا ہے اور ان کا ایک الگ رول ہے سوسائٹی کے اندر, اور وہ اس رول کے ذریعے سے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, تو اس کے اوپر پھر آگے سے بہت زیادہ اعتراض آتا ہے, بہت زیادہ اس کے اوپر پھر حملے ہوتے ہیں کہ آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں, حالانکہ اسلامی تاریخ جو ہے وہ ان واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ صحابیات نے ایسا ایسا کیا اور صحابیات کا یہ رول تھا اور صحابیات نے جنگیں میں لڑی اور صحابیات نے جو ہے وہ معاشرے کے اندر کردار ادا کیا اور فلانا ڈھمکانا بہت کچھ. تو اب یہ ایک بہت بڑا پھر ہمارے سامنے چیلنج آیا کہ اس بات کی ذرا تحقیق تو کریں کہ یہ جو کلیم کیے جا رہے ہیں کہ صحابیات نے یہ سارے کام کیے ہیں, تو ان کلیمز کی حقیقت کیا ہے, کتنے سالڈ کلیمز ہیں, کتنا جو ہے نا یہ پیچھے سے یعنی ان کی دلائل کتنے مضبوط ہیں, کیا دلائل ہیں یا بس ایسے ہی جو ہے وہ سن سنا کر کے یا کچھ کتابیں پڑھ کر کے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی گئی ہیں. تو ایک سوال یہ ذہن میں آیا, الحمدللہ رب العزت نے بہت مہربانی فرمائی کہ اس کے اوپر کچھ ساتھیوں کی تحقیق سے جو ہے وہ بہت سالڈ مواد سامنے آیا کہ نہیں ایسا ہے ہی نہیں کہ صحابیات نے اس طریقے سے جو ہے وہ باہر نکل کر کے کام کیے اور باہر نکل کر کے باقاعدہ جنگیں لڑا کرتی تھی. تو اس کے اوپر اچھا خاصا جو ہے وہ سالڈ تحقیقی مواد جو ہے وہ جمع ہو گیا, آپ کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک اس کو شیئر بھی کرتے رہے ہیں اور آگے انشاءاللہ اور بھی شیئر کریں گے. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ جی عورت جو ہے وہ معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کیسے کر رہی ہے, یا اس کے کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے جو کہ آج کل پروموٹ کیا جا رہا ہے فیمنزم کے نعروں کے ذریعے سے, یا ایسا نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب یہ بات کرتے ہیں تو آگے سے ایک اور بھی جو بہت دیندار طبقہ ہوتا ہے اس کی طرف سے, ایک تو پہلے یہ آیا نا کہ جی صحابیات نے یہ کام کیا اور صحابیات کی تاریخ جو ہے بھری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے اور اس طرح کے رول سے کہ جو کہ انہوں نے گھر سے باہر نکل کے پلے کیے. تو یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ اس بات کو نگیٹ کرنے کا کہ عورت کا مقام جو ہے وہ گھر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر کی ریسپانسبلٹی دی ہے. اسی طریقے سے اس کو نگیٹ کرنے کے لیے ایک اور بھی آرگیومنٹ آتا ہے, اور ابھی دو دن پہلے بھی آیا ہمارے پاس, کہ دیندار عورتیں جو کہ پردہ کرتی ہیں اور برقع پہنتی ہیں, تو یہ دیندار عورتیں اگر پڑھ لکھ کر کے بہت زیادہ اسکلفل ہو جائیں گی اور بہت زیادہ پروفیشنلی تیار ہو جائیں گی, تو اب اگر یہ والی دیندار عورتیں جو ہے نا وہ معاشرے میں جا کر کے اہم عہدوں کے اوپر بیٹھیں گی اور اہم کام کریں گی, تو ان کے وہاں پر ہونے سے جو ہے وہ دوسری عورتوں کے لیے ایک بہت اچھا نمونہ بنیں گی. یہ کہ دیکھو پردے کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, پردے کے ساتھ کیا مطلب، پردے کا جو لفظ ہے نا اس کی بھی بڑی تحقیق ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتا پردہ ہوتا کیا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہوتا ہے برقعے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کالا برقع پہن لیں یا جس بھی کلر کا پہنے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو دیکھو ان کو دیکھ کر کے جو ہے وہ دوسری عورتیں بھی جو ہیں وہ بڑی موٹیویٹڈ ہوں گی برقع پہننے کے اوپر. ٹھیک ہے جی، اس طرح کی جو تھنکنگ ہے تو اس کو دیکھنے کے دو رخ ہو سکتے ہیں، اس طرح کی تھنکنگ کو دیکھنے کے دو رخ ہو سکتے ہیں. ایک رخ کیا کہ جس رخ سے ہمارے علماء اور مشائخ اس کو دیکھتے ہیں، اور دوسرا رخ فیمنسٹ کی اینگل سے دیکھنے کا رخ. علماء اور مشائخ کے دیکھنے کا رخ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت اس مقام کے اوپر پہلے سے پہنچی ہوئی ہے، جس زمانے میں وہ پردہ نہیں کرتی تھی، جس زمانے میں اس کو اپنی رول آف لائف جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کا اس کو پتا نہیں تھا، اور پھر وہ پڑھ لکھ کر کے پروفیشنل بن گئی اور پھر اس مقام کے اوپر پہنچ گئی، عہدے کے اوپر فائز ہو گئی. اب اگر یہ عورت وہاں پر جانے کے بعد دین کی طرف آئے گی، دینی طور پر اویئر ہوگی، دین کا علم حاصل کرے گی، اور پھر آہستہ آہستہ جو فرض ہے اس کے اوپر پردہ کرنا، باہر نکل کر کے جو پردے کا طریقہ شریعت کے اندر ہے، برقع پہن کر کے پردہ کرنے کا طریقہ، اب اگر یہ پردہ کر لے گی تو یہ عورت جو ہے وہ دوسری عورتوں کے لیے ایک اچھا ماڈل بن جائے گی، جو کہ بالکل بے پردہ ہیں، جو کہ بالکل دین کے اوپر نہیں چل رہی ہیں، دین کے چیزوں کا خیال بالکل بھی نہیں کر رہی ہیں، تو ان کے لیے ایک ماڈل بن جائے گی، اور ان کو بھی موٹیویشن ہوگی کہ ہاں اگر یہ کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، اگر یہ نماز پڑھ سکتی ہے اپنے ورک پلیس کے اوپر تو ہم کیوں نہیں نماز پڑھ سکتے اپنے ورک پلیس کے اوپر، اگر یہ پردہ کر سکتی ہے امریکہ میں رہتے ہوئے، یورپ میں رہتے ہوئے، آسٹریلیا میں رہتے ہوئے، یا انڈیا میں رہتے ہوئے، یا پاکستان میں رہتے، کون سا پاکستان کے اندر پردہ ہوتا ہے، تو اگر ایسی جگہوں کے اوپر یہ پردہ کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں پردہ کر سکتے، تو ان کو اس سے جو ہے وہ موٹیویشن ملتی ہے. لیکن یہ جو ہے یہ ایک رول نہیں بنتا، اس سے آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رولز کو چینج نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا نظام بنایا ہے، عورت اور مرد کے درمیان جو ڈسٹریبیوشن کری ہے، ریسپانسبلٹیز کی ڈسٹریبیوشن، آپ اس ڈسٹریبیوشن کو ایز اے رول چینج نہیں کر سکتے. دس آئیڈیالوجی ول بی ٹیکن ایز ایکسپشنز کوپنگ ود دا ایگزٹنگ ایشوز دیٹ وی آر فیسڈ ود، جو کہ معاشرے کے اندر ایک ایشو چل رہا ہے کہ مسلمان دین سے بہت دور ہو گئے ہیں، آبزرویشن آف دا دین مسلمان گھرانوں کے اندر سے بالکل ختم ہو گئی ہے، اور عورت تو عورت، مردوں نے جو ہے وہ بالکل دین کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، یا دوسرے طرف سے دیکھیں مردوں تو مرد، عورتوں نے بھی دین کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. تو یہ ایک نارمل سچویشن نہیں ہے، یہ ایک ایکسپشنل سچویشن ہے. وی آر ڈیلنگ ود ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ٹائمز، ڈفرنٹ چیلنجز ہیں ہمارے بہت زیادہ. تو اس کو آپ رول نہیں بنا سکتے، اس کو اس ایکسپشنل سچویشن سے ڈیل کرنے کا ایک طریقہ بنا سکتے ہیں، رول کے طور پر کہ تھوڑی اس کو پیش کر سکتے ہیں. رول تو وہی رہے گا جو کہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور انبیاء نے ہمیں جو طریقہ سکھلایا ہے وہی رول رہے گا. تو ایک تو یہ چیز تھی کہ جی عورت کا گھر سے باہر نکلنا جو ہے نا اس کو لازم اور ملزوم قرار دے دیا گیا اس وقت معاشرے کے اندر، کہ اس کے بغیر تو سارا کا سارا جو ہے وہ یعنی نظام چل ہی نہیں سکتا اس کے بغیر. اچھا اس کو تو الحمدللہ بہت سارے دلائل کے ذریعے سے، بہت ساری مواد کے ذریعے سے ڈیل کیا جا رہا ہے، ہینڈل کیا جا رہا ہے اس کو. اور ایک دوسرا مسئلہ کیا، دوسرا مسئلہ یہ، یعنی ایک اعتراض تو یہ ایک تو یہ ہو گیا نا ویو پوائنٹ کہ جی باہر نکلے گی تب ہی ہو سکتا ہے، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا، سب خراب ہے اس کے بغیر. دوسرا اس کا اسپیکٹ جو کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا وہ کیا تھا، کہ عورت جو گھر میں رہ رہی ہے، جو عورتیں گھر میں ہیں جو کہ باہر نہیں نکل رہی ہیں، باہر نکل کے جاب نہیں کر رہی ہیں، کیریئر اورینٹیڈ نہیں ہیں، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جا کر کے فائز نہیں ہو رہی ہیں، گھر کے اندر ہیں، تو اب جو یہ گھر کے اندر ہیں تو گھر کے اندر رہ کر کے یہ کیا کر رہی ہیں، گھر میں رہ کر کے یہ کیا کر رہی ہیں. جیسے کہ جو اس بات کے سپورٹرز ہیں کہ جی عورت جو ہے نا وہ باہر نکل کر کے معاشرے میں کنٹریبیوٹ نہیں کرے، وہ گھر میں رہ کر کے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرے، اور اس کے گھر میں رہ کر کے جو کنٹریبیوشن ہے وہ انتہائی اہم کنٹریبیوشن ہے. وہ تو بھائی ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا آپ کی بات، گھر میں رہ کر کے کنٹریبیوشن انتہائی اہم کنٹریبیوشن ہے، لیکن لیٹس کم ٹو دا نیکسٹ کوشچن ناؤ، ہاؤ، کیسے کہ وہ گھر میں رہ کر کے معاشرے میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، کیسے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرے، یا وہ گھر میں رہ کر کے کر بھی رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے یا وہ گھر میں رہ کر کے واقعی نیگیٹولی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. جیسے کہ فیمنسٹ سلوگن چینٹرز جو ہیں، نعرے لگانے والے فیمنسٹ ہیں، جیسے کہ وہ کلیم کر رہے ہیں، کیا حقیقت میں واقعی ایسا تو نہیں ہے کہ جو با پردہ دیندار گھرانوں کی عورتیں ہیں وہ گھر میں رہ کر کے واقعی پازیٹیولی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی بلکہ نیگیٹولی کنٹریبیوٹ ہی کر رہی ہیں؟ تو اگر وہ نیگیٹولی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں تو اب اس نیگیٹو کنٹریبیوشن کو جو ہے وہ پازیٹو کنٹریبیوشن کے اندر کنورٹ کیسے کیا جائے، چینج کیسے کیا جائے اس کو؟ کیا ہماری عورتوں کو پتا ہے کہ معاشرے کے اندر وہ کیسے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں وائل بینگ انسائڈ دیئر ہومز؟ اپنے گھروں کی چادر اور چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے وہ معاشرے میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کیسے کریں؟ کیا ان کو یہ بات پتا ہے یا ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے؟ تو یہ ایک سوال ہمارے ذہن میں بہت زیادہ آیا اور ہم نے کئی ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیا کہ بھئی عورت جو گھر میں، آپ نے ٹھیک ہے آپ نے دین پڑھا دیا، عالمات کے راستے کے اوپر ڈال دیا، عورتوں کو بتا دیا کہ ہاں جی پردہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، عورتوں نے آپ کی بات مان لی، ہاں جی پردہ کرنا ضروری ہے، انہوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد آپ اور آگے چلے اور آپ نے ان کو یہ بھی کہا کہ بھئی آپ کا جو اصل مقام اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، وہ مقام جو ہے وہ تو گھر میں ہے. تو عورتوں نے ماشاءاللہ بہت ساری عورتوں نے اس بات کو بھی ایکسیپٹ کر لیا اور وہ گھر کے اندر بھی رہنا شروع ہو گئیں. انہوں نے اپنے کیریئر گولز اور انسپریشنز ایسپریشنز وہ ساری کی ساری جو ہے وہ قربان کر دیں. ان کی اپنی جو جتنی پروفیشنل ایجوکیشن تھی اس پروفیشنل ایجوکیشن کو جو ہے وہ انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیا اور گھر کے اندر رہنا شروع ہو گئیں. اب جب وہ گھر کے اندر رہنا شروع ہو گئی ہیں، دین واٹ، اب کیا کریں وہ وہاں پر رہ کر کے؟ سوال آتا ہے نا بھائی، ایک انسان نے زندگی کے اپنے دن کے 24 گھنٹے گزارنے ہیں تو وہ اس 24 گھنٹے کے اندر کیا کرے؟ کیا کوئی ایسی بس رینڈملی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر کچھ کر لیا، ادھر کچھ کر لیا، پھر ادھر سے ادھر کچھ چلے گا، ادھر کچھ کر لیا، جس کو کہ کہتے ہیں ہمارے یہاں آفس لینگویج کے اندر بھی کہتے ہیں، کارپوریٹ لینگویج میں فائر فائٹنگ، آگ جلا رہی ہیں، بس آگ بجھا رہی ہیں. ایک تو جلانے کا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے ویسے تو، لیکن جو جلی ہوئی ہیں ان کو بجھا رہی ہیں، فائر فائٹنگ کر رہی ہیں بس. تو فائر فائٹنگ کر کے معاشرے کے اندر ویسے تو کنٹریبیوشن ہو رہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ فائر فائٹنگ جو ہے وہ کنٹریبیوشن نہیں ہے. بھئی اگر آگ لگے گی اور آگ جو ہے وہ بڑھے گی تو کیا معاشرے کو نقصان نہیں ہوگا اس آگ سے؟ تو اگر فائر فائٹنگ بھی کر رہی ہیں تو یہ بھی ایک طریقے کی کنٹریبیوشن ہی ہے. لیکن کیا بس یہی کرنا ہے کہ بھئی آگ لگاتے رہو، یا آگ لگی جو لوگ لگائے رہے ہیں وہ بس اس کو بجھانے کی کوشش کرتے رہو، تو مسئلے مسائل ہیں بس ان کو کسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے رہو، مٹی ڈالتے رہو بس اس کے اوپر کسی طریقے سے؟ کیا اتنا ہی کام ہے ہمارا یا ہماری عورتوں کا یہی کام ہے؟ تو کیا اس طریقے سے معاشرے میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال تھا، کیونکہ ہم نے کہا بھی، کچھ لوگوں نے ہم سے اگری نہیں کیا اس بات کو، لیکن ہم نے کہا کہ بھائی کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے گھر کے اندر کچھ ماحول ایسا ہوتا ہے، رسپانسبلٹی ذرا کم ہوتی ہیں، یا وہ ہوتی ہیں ذرا پھرتیلی قسم کی، بہت تیز تیز انہوں نے کام کر لیا ہوتا ہے. تو اب جو بہت پھرتیلی وہ خواتین ہوتی ہیں نا، تو وہ جھٹ پٹ کر کے جو ہے وہ چند کام کر لیا انہوں نے، جیسے کھانا پکانے کا کام ہے، جھٹ پٹ کھانا پکا لیا، ٹھیک ہے نا. بہت زیادہ نخرے والے ان کے شوہر نہیں تھے، یا ان کے سسر نہیں تھے، یا ان کے دوسرے گھر کے افراد نخرے والے نہیں تھے، سادہ سا انہوں نے جھٹ پٹ کر کے کھانا بنا لیا، اور پھر اسی طریقے سے جھٹ پٹ کر کے جو ہے وہ چند چیزیں جو تھیں وہ انہوں نے کر لیں، بستر وستر بنا دیا، چادر وادر طے کر دی، اور لانڈری کی کچھ ایک دو چیزیں کام کر لیں. تو اب فارغ ہو گئیں. اس کے بعد اب وہ کہتی ہیں، ہم سے سوال بھی کرتی ہیں کہ اب ہم کیا کریں، اب تو میں فارغ بیٹھی ہوئی ہوں، کچھ کام ہی نہیں ہے میرے پاس. تو وہ جو میں نے کالج جا کر کے اتنی ایجوکیشن حاصل کری ہے تو وہ تو ضائع ہو رہی ہے، تو میں جا کے جاب کیوں نہ کروں پھر؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال تھا. جس طریقے سے آج سے کوئی 22 سال پہلے یہ سوال آیا تھا نا کہ اس دین نے واقعی کبھی کوئی سلوشن پیش کیا بھی ہے, یعنی سلوشن تو پیش کیا ہے, تھیوریٹیکلی تو پیش کیا ہے, دنیا میں کبھی کوئی تبدیلی بھی لایا ہے کہ نہیں لے کر کے آیا. ایک طالب علمانہ سوال ہوتا ہے, جب جاہل ہے انسان اس کو نہیں پتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال اٹھیں گے تو جواب ملیں گے نا, رائٹ. تو سوال اٹھا, اللہ تعالی نے جواب مہیا فرما دیا, اس کا انتظام فرما دیا. اسی طریقے سے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مہربانی فرمائی اور اس سوال کا جواب بھی جو ہے وہ اپنی مہربانی سے جو ہے وہ کسی کو ذریعہ بنا کر کے پہنچوا دیا. تو آج سے 3 ہفتے پہلے جب آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے جو اسباق ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی خلیلی میں اسباق, وہ والا بیان تلاش کر رہے تھے تو ہماری نگاہ سے 2 آرٹیکلز گزرے, انہی خاتون کے لکھے ہوئے, جن خاتون کے ایک آرٹیکل کو ہم بہت تفصیل کے ساتھ اس مجلس کے اندر کچھ مہینے پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. تو ان کو پڑھا, الحمدللہ بہت چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں تو تھیں, لیکن ہوتا ہے نا ایک سٹرکچرڈ اپروچ نہیں ہے, کچھ کلیئر کٹ جو ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہے, سامنے کوئی روڈ میپ نہیں ہے آپ کے, تو اس وجہ سے اس کے اوپر پھر آپ بات نہیں کر سکتے, آپ دوسروں کو نہیں سمجھا سکتے. خود تو آپ اس کے اوپر اپنے ذہن کے مطابق عمل کر سکتے ہیں, لیکن دوسروں کے سامنے رکھنے کے لیے یو نیڈ سم تھنگ کانکریٹ, ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو آرٹیکل ہمارے سامنے آئے, ہم نے آپ کو پچھلے 2 مجالس میں بتایا ہے کہ ان کو ہم آپ کے سامنے کھول کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, الکلمۃ الحکمتی, کہ جو حکمت والا کلمہ ہوتا ہے نا, یعنی کوئی ایسی بات جس کے اندر وزڈم ہے, حکمت ہے, ضالۃ المؤمنین, وہ مؤمن کا گمشدہ خزانہ ہے, گویا کہ اس کا خزانہ تھا لیکن وہ اس سے گم ہو گیا, اس کے پاس تھا نہیں, کسی اور کے پاس چلا گیا, کہیں اور گم ہو گیا. فرمایا الکلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمنین فحیث وجدہا فہو احق بہا, بس وہ اس کو جہاں کہیں بھی پائے نا تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس خزانے کو لے لے, اس کو ایڈاپٹ کر لے, اس کو حاصل کر لے. تو یہ نہ کہے کہ یہ جو حکمت کی بات ہے یہ تو مسلمان نے تو نہیں کہی تو میں اس کو نہیں لوں گا, یہ تو کافر نے کہی ہے, یہ تو مشرک نے کہی ہے, یہ تو یہودی نے کہی ہے, یہ تو عیسائی نے کہی ہے. تو چونکہ یہ حکمت کا کلمہ جو ہے وہ کسی غیر مسلم مشرک دہریے کا ہے تو اس وجہ سے میں اس کو اڈاپٹ نہیں کروں گا, میں اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بھی کہا ہے کلمہ تو حکمت کا ہے نا, تو تم حکمت کے کلمے کو اڈاپٹ کر لو, اس کو تم حاصل کر لو, پکڑ لو اس کو, اور اس سے اپنے فائدے والی بات حاصل کر لو, اپنے لیے فائدہ اٹھا لو. ہاں ایک بات یہاں پر تشریحاً اور بھی بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر حکمت کے کلمے کے بارے میں کہا ہے کہ تم اس کو پکڑ لو, اس سے فائدہ اٹھا لو, اس کو فالو کر لو, اس حکمت کی بات کو. لیکن حکمت کی بات کرنے والے انسان کے بارے میں نہیں کہا, کہ جو حکمت کی بات کرنے والا بندہ ہے کیونکہ اس نے حکمت کی بات کری ہے, اب تم اس بندے کو بھی فالو کرنا شروع کر دو, چاہے وہ جو بھی ہو, حکمت کی بات تو کر رہے ہیں نا, تم اس بندے کو فالو کرنا شروع کر دو. نہیں, یہ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی انسان کو امام بنا لیتے ہیں اور اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ صرف اس کی ایک کلمے کو فالو نہیں کر رہے ہوتے جو اس نے حکمت کے ساتھ کہہ دیا تھا, بلکہ آپ جو ہیں پھر اس بندے کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ جس کے بھی پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے, اب وہ اس کے پورے پیکج کو ہی لینا شروع کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے بندے کو فالو کرنے کے اندر شرط ہیں, کنڈیشنز ہیں, کہ اگر وہ بندہ نیک ہے, متقی ہے, اس کا دین صحیح ہے, اس کے عقائد صحیح ہیں, اس کے اعمال صحیح ہیں, تب آپ بندے کو فالو کر سکتے ہیں, ورنہ آپ بندے کو فالو نہیں کر سکتے. ہاں حکمت کی باتیں جو ہیں, حکمت کے پوائنٹس ہیں, آئیڈیاز ہیں, وہ آپ کہیں سے بھی گیدر کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اس طرح کے جو بھی آرٹیکلز ہیں, ویسے یہ خاتون جو ہیں ان کا جہاں تک پتہ ہے نیک مسلمان ہیں, اچھے گھرانے کی ہیں اور اچھی باتیں کرتی ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں اس کے آگے بھی جا کر کے ہمیں باقی تفصیلات نہیں پتا، لیکن کلمت الحکمت تو ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہم نے علماء کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا ہے، تو اس ان کے کلمات کی حکمت سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس وجہ سے ہم پہلے بھی آپ کے سامنے اس کو رکھ چکے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ ان کے کلمات کو رکھیں گے۔ تو عورتوں کے بارے میں انہوں نے دو مزید آرٹیکلز لکھے، پہلے کا ٹائٹل ہے جو کہ شاید آج یہ بھی ختم نہ ہو سکے لیکن ہم شروع کر لیتے ہیں، پہلے کا ٹائٹل ہے کہ Who says Muslim housewives do nothing، کون کہتا ہے کہ مسلمان جو گھریلو عورت ہوتی ہیں ہاؤس وائفز وہ کچھ نہیں کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ I feel like I am constantly starting new research projects to improve my life and the lives of my family members، کہ میں تو ایسا فیل کرتی ہوں کہ میری زندگی کے اندر تو ہر وقت ہی کوئی نیا پروجیکٹ شروع ہوتا رہتا ہے جس سے کہ میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکوں، اپنی زندگی کو امپروو کر سکوں اور اپنی فیملی ممبرز کی زندگی کو امپروو کر سکوں۔ میں تو ہر وقت ہی کوئی نیا پروجیکٹ، ریسرچ پروجیکٹ کیا ہوتا ہے، تحقیق کرنا، کسی چیز کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے لیکن آپ کو ایک اندازہ ہو گیا کہ یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، اب آپ اس کی تحقیق میں جاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اس کے اوپر۔ تو لکھتی ہے کہ I want to become better and more effective and efficient as a wife and a mother، کہ میں ایک بیوی کے طور پر اور ایک ماں کے طور پر مستقل بہتر سے بہتر ہونا چاہتی ہوں، مور افیکٹو، جس کا کہ اثر زیادہ ہو سکے، زیادہ افیکٹ ڈالنے والی، اور زیادہ ایفیشنٹ۔ ایفیشنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایفیشنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے کام کرنے والا، کم وقت میں زیادہ بینیفٹ حاصل کر لینے والا۔ تو میں ہر وقت اس فکر میں رہتی ہوں کہ میں کیسے مزید بہتر بیوی اور بہتر ماں بن سکوں، ٹو اپ مائی گیم ایز دا مینیجر آف آر ہاؤس ہولڈ، اپنے گھرانے کی جو مینیجر کا مجھے اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، مینیجر آف مائی ہاؤس ہولڈ، میں اس کے اندر بہتر سے بہتر کیسے بن سکوں، اپ مائی گیم۔ یہ ایک انگریزی کے محاورے بھی ظاہر ہے استعمال کرتی ہیں، ہارورڈ ایجوکیٹڈ ہے تو اب ہارورڈ کے اندر کم از کم انگریزی تو اچھے درجے کی ملی جاتی ہے۔ دی ڈائریکٹر آف آور ہوم اسکول، میں نے بچوں کو ہوم اسکولنگ کیا ہوا ہے، میرے بچے گھر کے اندر ہی اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، بہت اسٹیبلشڈ سسٹم ہے یہ پوری دنیا کے اندر، اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے آگے بات ہوگی بعد میں کبھی، لیکن اس وقت خالی اتنا سا اندازہ دے دیں کہ یہ جو ہوم اسکولنگ ہے نا، یہ کوئی مولوی صاحب کا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب جو ہے وہ بچوں کے ایمان کی حفاظت خاطر جو کہانیاں بنائے چلے جا رہے ہیں کہ باہر جائیں گے تو ایمان خراب ہو جائے گا تو اس وجہ سے ہوم اسکولنگ کی بات کر رہے ہیں، نہیں۔ یہ ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ جو کہ اس ٹرم ہوم اسکولنگ سے چلتا ہے، اس سے معروف ہے یہ دنیا کے اندر، یہ تو پیداوار ہی ویسٹرن ورلڈ کی ہے، کافروں کی پیداوار ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ پیداوار ہے، اور کلمت الحکمہ کے طور پر، کلمت الحکمہ کہ وہ یہودی بول رہا ہو یا عیسائی بول رہا ہو اس کو تم لے لو، یہ ہمارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو ہوم سکولنگ کا کانسیپٹ جو ہے نا، یہ امریکہ کے اندر 1950s کے اندر سٹارٹ ہوا تھا، جب ان لوگوں نے ریئلائز کیا کہ ہم جو جن سکولز کے اندر اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، ان سکولز کے اندر ہمارے بچوں کو صحیح معنوں میں تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، صحیح معنوں میں ان کو کیپیبل ہیومن بینگ نہیں بنایا جا رہا ہے، ان کو کسی قابل نہیں بنایا جا رہا ہے، بلکہ ان کو جو ہے وہ بیسیکلی مشین کے پرزوں کی طریقے سے پرزا بنایا جا رہا ہے، صرف اس سسٹم کو چلانے کے لیے جو سسٹم اون کون کرتے ہیں، اس دنیا کی ایلیٹس اون کرتے ہیں۔ اب ہم توجہ سے بات نہیں سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اب ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، پھر آ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں، وقت ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو دنیا کے ایلیٹس ہیں، جن کے کنٹرول میں انہوں نے اس دنیا کو رکھا ہوا ہے، ان کا جو کنٹرول ہے نا سوسائٹی کے اوپر، اس میں ان کو پرزے چاہیے نظام چلانے کے لیے، ان کی غلامی کے طور پر ان کو پرزے چاہیے۔ تو یہ پرزے بنانے کی جو مشینری ہے، جو فیکٹری ہے، وہ یہ اسکول ہیں۔ ان اسکولوں کے اندر نہ تو اچھے انسان بنائے جاتے ہیں اور نہ ان کے اندر اچھے بلیورز بنائے جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے سسٹم کے بلیورز یہودی اور عیسائی بلیورز چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اسکول سسٹم کے اندر جا کر کے نہ وہ اچھے عیسائی رہتے ہیں نہ وہ اچھے یہودی رہتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے ہوم سکولنگ شروع کری اور اس کے جو ہے وہ اتنا کیمپیننگ کری, اتنا اس کے لیے جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک اس کا ایک یعنی فورس بنائی کہ باقاعدہ گورنمنٹس ہیڈ ٹو اکوموڈیٹ اٹ. جس طرح سے آپ سنتے ہوں گے نا گن لاز, امریکہ کے اندر گنز, اس کے اوپر بہت کھلی چھوٹ ہے کہ کوئی بھی آسانی سے جا کر کے گن خرید سکتا ہے, لائسنس کی بھی ضرورت نہیں ہے. کچھ اسٹیٹس تو ایسی ہیں امریکہ کے اندر بغیر لائسنس کی آپ گن رکھ سکتے ہیں اپنے پاس, اور پھر وہ گنز جو ہے وہ ایک 16 سال کا لڑکا جا کے خرید کر کے لے کے آتا ہے, باقاعدہ خرید کے لے کر کے سیمی آٹومیٹک رائفلز لے کے آتا ہے, اور پھر کسی دن اس کا دماغ زیادہ گھوم جاتا ہے پب جی ٹائپ کے گیم کھیل کھیل کر کے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے, تو پھر وہ گنز لے کر کے جاتا ہے, کسی اسکول میں جاتا ہے, کسی اور مال میں جاتا ہے, کسی جگہ جاتا ہے, بچہ ہو یا بڑا ہو. بچوں کے واقعات زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ پبلک اسکولس کے اندر بچے جا کے شوٹنگ کرتے ہیں اور پھر وہ 20, 30, 15 موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. لیکن ان تمام واقعات کے باوجود وہ گنز کے اوپر پابندی نہیں لگا پا رہے اپنے ملک کے اندر. کیوں نہیں لگا پا رہے بھائی؟ اس لیے کہ اتنی بڑی لابی ہے جو کہ اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ نہیں, یو کین ناٹ پٹ اینی ریسٹرکشنز آن گنز. تو اب گورنمنٹ جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتی اس کے اوپر. اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ان کے اپنے بندے مر رہے ہیں, مسلمان کو تھوڑی مر رہے ہوتے ہیں, افغانی کو تھوڑی مر رہے ہوتے ہیں ان کے پبلک اسکولس کے اندر, عراقی کو تھوڑی مر رہے ہوتے ہیں ان کے پبلک اسکولس کے اندر. کون مر رہے ہوتے ہیں؟ گورے امریکی مر رہے ہوتے ہیں. کالوں کے علاقوں کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا, یہ گوروں کے علاقوں کے اندر یہ شوٹنگ ہوتی ہے. ان کے اپنے جگر کے ٹکڑے مر رہے ہوتے ہیں. دے کینٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. تو اس طریقے سے جب وہاں پر ایک فورس بن جاتی ہے نا تو گورنمنٹس مجبور ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے ہوم سکولنگ جو ہے اس کو جو ہے وہ لیگلائز کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو گھر کے اندر ہوم سکول کرانا چاہیں تو ہم آپ کو باقاعدہ کریکولم بھی دیں گے, ہم آپ کو پورا سپورٹ کریں گے. آپ جو چاہتے ہیں, آپ سکولز کو جو ہے وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے خالی استعمال کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے اپنے بچوں کو سکول لے آیا کریں. یورپ کے کچھ ملک ہیں وہاں پر اجازت ہی نہیں ہے اس کی, بینڈ ہے. نہیں جی, اسکول کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اور وہ کچھ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, سویڈن شاید ان میں سے ایک ہے. تو فرماتی ہیں کہ بینگ دا ڈائریکٹر آف آور ہوم اسکول اینڈ دا چلڈرنز ایجوکیشن اینڈ تربیہ, ڈائریکٹر آف مائی چلڈرنز ایجوکیشن اینڈ مائی چلڈرنز تربیت اینڈ دا اوور آل اوور سیئر آف آور ڈومیسٹک اسفیئر. یعنی میرا جو گھرانے کا نظام ہے اس کو اوور سی کرنا میرا کام ہے. میں اس میں اپنے آپ کو مستقل امپروو کرنا چاہتی ہوں, بہتر سے بہتری کی طرف میں اپنے آپ کو ہر وقت آنے کے لیے کوشاں رہتی ہوں, متوجہ رہتی ہوں اس چیز کی طرف. پھر فرماتی ہیں ایک سونے کے سیاہی سے لکھنے والا جملہ, سونے کی سیاہی سے لکھنے والا جملہ, اتنا ہی کافی ہے اگر ہم اسی کو مان لیں اور سمجھ لیں. فرماتی ہیں دیر از سو مچ آئی ڈونٹ نو, دیر از سو مچ آئی ڈونٹ نو اینڈ سو مچ آئی وڈ لائک ٹو لرن. دیر از سو مچ آئی ڈونٹ نو, اتنا کچھ ہے جو کہ مجھے نہیں پتا. اینڈ سو مچ آئی وڈ لائک ٹو لرن, اتنا کچھ ہے جس کو کہ میں سیکھنا چاہتی ہوں. ٹو بی بیٹر ایٹ مائی جابز ایز وائف اینڈ مدر, جو میرا جاب رول ہے, کردار ہے میرا گھر کے اندر ایک بیوی کے طور پر اور ایک ماں کے طور پر, اس کو پلے کرنے کے لیے اتنا کچھ ہے جو کہ مجھے سیکھنا ہے اور مجھے نہیں پتا. یہ جو ریئلائزیشن ہے نا, دید قصور, میرے پاس علم نہیں ہے, یہ قصور کا دید کہلاتا ہے. اور امام ربانی حضرت مجدد الفیصاری رحمت اللہ علیہ, بظاہر لگتا ہے بالکل دوسرے دنیا کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ دوسرے دنیا کی بات ہو رہی تھی, نہیں, یہ سب ایک ہی دنیا ہے. اور یہی ہے ہمارا دین پوری رہنمائی کرتا ہے, ہمارے مشائخ رہنمائی کر چکے ہیں. اگر ہم اپنے مشائخ کی بات سمجھ لیں, توجہ سے سن لیں اور مان لیں ان کی بات, हमें इस अंग्रेजी आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है हार्वर्ड एजुकेटेड औरत की लिखी हुई किसी मजमून को पढ़ने की। हमारे मशाइख ने सारी बातें खोल खोल के हमें समझा दी हैं, हम सुनते ही नहीं हैं, हम तवज्जो ही नहीं देते। मानना तो दूर की बात, अमल तो बहुत दूर की बात है, हम तो सुनते ही नहीं हैं। तो इस बात का बंदा जब इकरार करता है ना, मुझे नहीं मालूम, तब रिसर्च शुरू होती है, तब इल्म हासिल करना शुरू करता है। और जो ये समझता रहे मुझे तो सब पता है, मुझे तो पहले से सारी चीजें मालूम है, वो कहां से इल्म हासिल करेगा? वो निरा जाहिल है और वो मजीद जाहिल से जाहिल ही बनता चला जाएगा। ये ज़ौम, ये तकब्बुर, और वो भी कि भाई आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत किताबें आपको पता है, आपको बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है, फिर तकब्बुर कर रहे हैं अल्लाह ताला को, तो वो नापसंद है कि तुम्हारे पास जो ये नेमत आ गई है, किताबी इल्म की नेमत आ गई है, तुम इसके ऊपर अगर तकब्बुर करोगे, अल-किब्रु रिदाई, कि किब्र जो है ना ये तो मेरी चादर है, तुम मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो तकब्बुर करके उस इल्म के ऊपर जो मैंने तुम्हें दिया है, नहीं तुम्हें मैं तिगनी का नाच ना चाहूंगा, दुनिया देखेगी तुम्हारा तमाशा। तो एक होता है कि चीज मौजूद है उसके ऊपर हम तकब्बुर कर रहे हैं, इससे ज्यादा बुरी चीज नहीं मौजूद है फिर तकब्बुर कर रहे हैं, कि ज्यादा बुरा नहीं है ये उस वाले तकब्बुर से? यानी तकब्बुर भी और बेवकूफी भी, इंतहा दर्जे की, नहीं पता कुछ भी और फिर कह रहे मुझे सब कुछ पता है, जिनको पता है उनसे मुझे ज्यादा अच्छी समझ है, मैं ज्यादा समझता हूं बात को। यानी ये हमारा हाल हुआ है इस वक्त, कख नहीं आता और फिर उसके ऊपर तकब्बुर करते हैं। तो ये एक जुमला जो है ना, ये सोने से रहने लिखने के काबिल जुमला है। काश कि हम इस बात को समझ लें, हमारी औरतें समझ लें, हमारे मर्द समझ लें, तो मसले हल हो जाए काफी सारे। नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमें पहली वही अल्लाह ताला की तरफ से पहुंचवाई है ना, क्या है? इकरा। अब इकरा जो है वो वही है, ग्रेड्स लेकर के आओ स्कूल के अंदर और भाग भाग करके उधर ट्यूशन पढ़ो, इधर ट्यूशन पढ़ो, वाली फुलानी जो है वो साइंस पढ़ लो और टेक्नोलॉजी पढ़ लो। जो जिंदगी की बेसिक्स है ना, उनको हमने नहीं पढ़ना, खाली फनून के अंदर जो है वो पीएचडी कर करके जो है वो कमाई ज्यादा हो जाए, बस हमारी किसी तरीके से हमारे बच्चों की कमाई ज्यादा हो जाए, ज्यादा उनके लग्जरीज आ जाए उनकी जिंदगी के अंदर, बुनियाद के बारे में तो हमने पढ़ना ही नहीं है। वही होता है कि बेबुनियाद जिंदगी गुजार रहे होते हैं, कोई बेसिक्स नहीं है, कोई फंडामेंटल्स नहीं है, और ऊपर से जो है वो उन उलूम का जो है वो पहाड़ खड़ा करके रखा हुआ है, कंप्यूटर साइंस तो पता नहीं कौन सी साइंस, तो कौन सी टेक्नोलॉजीज का बुनियाद नहीं है हमारी बिल्कुल भी, इसी वजह से बेबुनियाद है। जिसका जी चाहते आकर के हमें ठुड्डे मार करके ना जलील कर देता है, बेबुनियाद इंसानों के साथ ऐसी होता है। इस वक्त मुस्लिम कौम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बुनियादें ही नहीं है, बुनियादों के बारे में कभी सोचा ही नहीं, बुनियादों के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं, फिर क्या होगा हमारे साथ? तो फिर आगे लिखती है कि फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट रिसेंटली गॉट इन टू द रैबिट होल ऑफ न्यूट्रिशन। एक मिसाल दे रही है, खाने पीने के रैबिट होल के अंदर, यानी एक ऐसा एरिया था रैबिट होल की तरीके से कि जो कि बड़ा कंफ्यूजिंग सा है और बड़ी इसके बारे में जो है ना वो यानी अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है, जैसे एक रैबिट होल में घुस जाएं तो अब समझ में नहीं आता क्या करें बरोस के अंदर। तो मैं अभी रिसेंटली जो है ना वो न्यूट्रिशन के रैबिट होल के अंदर घुसी, तो आई जनरली कुक व्हाट आई थॉट वाज ओवरऑल हेल्दी फूड। मैं तो समझती थी कि मैं हेल्दी फूड ही बनाती हूं अपने घर के अंदर फॉर माई फैमिली, विद नो सॉफ्ट ड्रिंक्स और जंक फूड। तो ये कोक कोला वगैरह जो है वो अपने घर के अंदर मैं इस्तेमाल नहीं करती, तो बड़ा हेल्दी फूड होगा मेरे घर के अंदर, और जंक फूड ये जो चिप्स वगैरह जो होते हैं और ये सब चीजें जो होती हैं जिनके अंदर आपको पता नहीं एमएसजी और क्या 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 चीजें होती हैं इसके अंदर, जिसका कि बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट होता है, कैंसर कॉजिंग होते हैं ये। कभी कभार खा लिया तो फिर भी शायद चल जाएगा, लेकिन खरानों के अंदर पेट नहीं भरता इसके बगैर, जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स के बगैर पेट भर रहे होते हैं इन चीजों से, तो उससे तो फिर अंदर ट्यूमर्स बन रहे होते हैं, और वो ट्यूमर्स जो है ना वो उस वक्त जाकर के एक्सपोज होते हैं जब उनमें दर्द उठना शुरू होता है, और फिर जाकर के उनका बायोप्सी करवानी पड़ती है, फिर पता चलता है कि कैंसर है इसके अंदर, और कैंसर होता है तो फिर उसके बाद अजियतनाक मौत के शिकार होते हैं। तो जंक फूड, तो जिन लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है तो फिर वो जंक फूड को जो अपने घर के अंदर से निकालते हैं, कम से कम रखते हैं। तो फरमाती हैं कि मैं तो समझती थी मैं तो अपनी फैमिली के लिए जो है ना वो बहुत ही हेल्दी फूड बनाती हूं, ना सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, ना जंक फूड होते हैं, और ना हाईली प्रोसेस्ड इंस्टा मील्स, ये जो प्रोसेस्ड मीट होता है जो कि बाजारों के अंदर बहुत ज्यादा आजकल मिलता है, नगेट्स जो होते हैं, हॉट डॉग्स भी उनको कहते हैं, या उनको मुसलमान बनाने के लिए फिर सॉसेजेस का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं या फ्रैंकफर्टर्स का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, वरना वो लोग तो हॉट डॉग, गर्म कुत्ता मुसलमानों से हजम नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं, आप उसको गर्म कुत्ता कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारी चीज खरीदें, आप उसको अपनी मर्जी का नाम कहें, जो चाहें आप कहें उसको, पैसा तो हमारे पास आएगा ना, आप इसको सॉसेजेस कहें, आप उसको जो है फ्रैंकफर्टर कहें, आप उसको अल्लाह वसाया कुछ कहना शुरू कर दें, उससे क्या फर्क पड़ता है हमें, है ना, हमारी तरह कोई थोड़ी उड़ जाता है ऐसी बेकार की बातों के ऊपर। ठीक है, तो ये जो हाई प्रोसेस मीट्स होते हैं इनके अपने बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, लेकिन क्विक फिक्स होते हैं, जल्दी से तल जाते हैं और बंदा पेट भर जाता है, तो इनको भी कभी कभार इस्तेमाल करना, भाई अपने घर के लिए तो कुछ हम कभी कभार हम भी कर लेते हैं। ठीक है, आसानी पैदा करने के लिए खातिर कि बस हर वक्त खाना पकाना ही ना करना पड़ जाए। ठीक है, तो कभी इस तरह की इंस्टेंट चीजें घर के अंदर हो जाए तो अल्लाह मेहरबानी फरमाते हैं, लेकिन इसको रूटीन बना लेना और इसी के ऊपर जो है वो बस दिन का खाना, रात का खाना और बाहर से खाना लेकर के आना। कराची गए, हैरान रह गए, हमसे तो एक वक्त का बाहर का खाना हजम नहीं हो रहा था, इतना बुरा हाल हुआ। लोग ऐसे हैं बाहर से मुस्तकिल खाना आ रहा है और खाए चले जा रहे हैं और अल्सर की दवा भी खाए चले जा रहे हैं, ये नहीं कि उनको अल्सर होता नहीं, अल्सर की दवाएं भी खाए चले जा रहे हैं, खाना भी खाए चले आ रहे हैं, बाजार के अंदर पता नहीं क्या वहां पे कैसे पक रहा है, क्या हो रहा है, आदत बनी हुई है। बाजार से समोसे जब तक ना आए उस वक्त तक स्कूल तो नहीं चल सकता, कभी कोई चटनी ना आए, वहां से कचौरियां ना आए तो स्कूल तो बगैर इन चीजों के तस्वीर ही नहीं है स्कूल का, बाजार की चीजों के खाने खाए बगैर पढ़ाएंगी कैसे खवातीन जब तक जो है वो बाजार की पकौड़े नहीं खाएंगी उस वक्त। तो इतना रूटीन बनी हुई है और सेहतों का क्या हाल है, डॉक्टर परेशान, डॉक्टर भी फिर हाथ जोड़ते हैं अल्लाह के वास्ते आप जो है ना मेरे पास दवाइयां खत्म हो गई हैं आपके लिए, यानी हमारे तो घर में डॉक्टर है ना, बताते हैं कि भाई हमारे पास दवाइयां खत्म हो गई हैं, अब कुछ नहीं हो सकता आपका, सवाए इसके अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, और उसके लिए कोई तैयार नहीं है लाइफस्टाइल चेंज करने। अल्हम्दुलिल्लाह एक जहद से देखें, गरीबों का तो बहुत बुरा हाल है लेकिन एक जहद से देखें ना, इतनी महंगाई हो गई है कि अब मजबूर हो गए, पैसे ही नहीं आएंगे कहां से लेकर के आए बाहर से, अब वही थोड़ा खाना कोई कहने लगा कि अब मजबूरी हो गई है, जितना दिल चाह रहा है ना उससे कुछ कम खाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा यार अल्लाह का शुक्र है यार, नबी अलैहि सलाम तो यही हमें सिखा के चले गए दुनिया से, है ना भैया, कम खाओ सस्ता जगह छोड़ करके खाओ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो महंगाई इतनी हो गई है कि अब कम खाने की बातें शुरू हो गई हैं। बहरहाल अल्लाह अपने सलीम अता फरमाए। तो फरमाती हैं कि बट इट जस्ट हिट मी, ठीक है, यानी मैं तो समझती थी मैंने इन तीन चीजों को अपने घर से निकाल दिया ना तो मैं हेल्दी फूड बना रही हूं, लेकिन इट जस्ट हिट मी हाउ लिटिल आई रियली नो, मुझे कितना कम पता है हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड के बारे में, about various foods and their nutritional value and what our bodies require, hamari bodies ko kin cheezon ki zarurat hai, of vitamins, trace minerals, acids and antioxidants and phytonutrients, mujhe bhi nahi pata in cheezon ka kya matlab hai, mauka nahi mila inki dekhne ka share google ke paas, to ye you know vitamins aur in sab ka to hame pata hai, vitamins aur irons aur trace minerals ko kar nahi, lekin antioxidants wagaira भाई इन चीजों के इंसान की बॉडी को जरूरत है, तो मुझे तो इन सब चीजों का बिल्कुल नहीं पता था, खुद लिखती हैं। आई डोंट रियली नो व्हाट काइंड्स ऑफ फूड्स हैव विच विटामिंस और मिनरल्स, किस खाने में कौन से विटामिंस होते हैं, मिनरल्स किस में होते हैं, और व्हाट अमाउंट्स आर नीडेड टू मीट द डेली डोज, डेली जितना रिक्वायरमेंट है उतना किस खाने को खाने से जो है वो डेली रिक्वायरमेंट पूरी होगी आपकी। आई जस्ट लर्नड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन मीट्स, आई जस्ट लर्नड अभी मुझे पता चला ऑर्गन मीट्स क्या होते हैं, फैटी फिश क्या होती है, सी फूड क्या होता, क्या सी फूड के क्या बेनिफिट्स हैं, अच्छा सी फूड के अंदर क्या क्या खराबियां इस वक्त, क्योंकि फार्म के अंदर सी फूड को जो है यहां पर भी फार्म के अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा है, और उसके अलावा जो ساحل سمندر کے قریب جو آپ مچھلیاں ملتی ہیں تو ان کے اندر مرکری لیولز کتنے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں. اور یہ سی فوڈ جو ہے جب فروزن شکل میں آتا ہے, جو مارکیٹ کے اندر سپر سٹورز کے اندر جو فروزن فلیز کی شکل میں ملتا ہے, ان کے اندر کتنی نقصان دہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو سی فوڈ کے اندر بھی اچھی خاصی تفصیل ہے. یہ نہیں کہ مچھلی جو ہے بس مچھلی کی ہر فارم جو ہے وہ اچھی ہوگی, فائدہ مند ہوگی, اب ایسا نہیں ہے. اینڈ کروسیفیرس ویجیٹیبلز, جو گھر میں شاید ہوم گرون ویجیٹیبلز کو کہتے ہیں, اینڈ دا کروشل رول دے پلے ان آور ہیلتھ. ٹھیک ہے. Another thing that I would love to dive deeper into is herbs and herbal remedies. ٹھیک ہے. یعنی جو ہمارے حکیموں کی جو چیزیں تھیں کہ حکمت کے اندر کیا کیا ہمارے پاس ریمیڈیز موجود ہیں, دوائیں موجود ہیں, اب ایلوپیتھک میڈیسن کے اندر آنے کے بعد اور ان لوگوں کے کنٹرول میں پورا کا پورا دنیا کا جو طب کا نظام آ گیا ہے, تو اب ہربل میڈیسن کی طرف تو نہ تو کسی کی توجہ جاتی ہے اور نہ پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں. تو آئی وڈ لو ٹو ڈائیو ڈیپر انٹو دس ہربل میڈیسن اینڈ ہربس, نیچرل میتھڈز آف ریگولیٹنگ آور باڈیز, کیپنگ دا گروئنگ باڈیز آف ینگ چلڈرن ہیلدی اینڈ اسٹیبل, اینڈ فورٹیفائنگ آلسو آور ایڈلٹ باڈیز so that we can engage in acts of worship with energy. اب یہ نیوٹریشن کی کلاس کرنے کا ارادہ نہیں تھا, تو اس وجہ سے اس کو میں آگے چلاتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی کچھ پڑھنے کو رہ جائے. ان چیزوں کے اندر یہ کہتی ہیں کہ ابھی مجھے بہت مزید اسٹڈی کرنی پڑے گی ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ میں ان جو چیزیں ہماری باڈیز کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں تاکہ ہم زیادہ انرجیٹک رہ سکیں اور زیادہ کام کر سکیں, زیادہ پازیٹو رہ سکیں. دس لیڈز می ٹو دا نیکسٹ ٹاپک. I would love to learn about the basics of gardening and growing some of your own food for your family. Agar ghar ke andar jagah maujood hai ki aap apni gardening kar sake, apne kuch sabziyan wagaira uga sake, so this is something that I would like to delve into. Next topic ye mera hoga. Kisi ke ghar mein nahi hai to wo kahe mere to ghar mein hi nahi hai, wo foran se hamare complaining shuru hai, ji mere ghar mein to jagah hi nahi hai ki main gardening kar sakun, baaki cheezein reh gayi, complaining wali cheez jo hai wo shuru ho jayegi, hai hi nahi hamare paas, hum kya kare. بھائی اور بھی تو بہت ساری باتیں نا, ان کو آپ سے جو آپ کے گھر میں ہیں جو آپ کر سکتی ہیں وہ تو کریں نا. اور مرد جو ہے وہ ہنس رہے ہیں لیکن پچھلی دفعہ کی ڈانٹ آپ کو یاد نہیں ہے, کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اگر ہنس رہی ہیں تو, کیونکہ یہ آپ کے سپورٹ کے بغیر کر نہیں سکتی خاتون, آپ نے سپورٹ کرنا نہیں ہوتا اور وہ آگے سے کر نہیں رہی ہوتی. یو کین گرو ویجیٹیبلس فروٹس اینڈ ہربس اینڈ ٹیچ یور چلڈرن اباؤٹ دیئر کیئر اینڈ دیئر ویلو. گارڈننگ از سم تھنگ آئی ایم ٹیربل ایٹ اینڈ ڈونٹ نو مچ اباؤٹ. سبحان اللہ, اللہ ان کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے درجات اور بلند کرے. یہ بات جو ہے نا مجھے نہیں معلوم, یہ بار بار ریپیٹ کر رہی ہیں اور یہ اصل چیز ہے. اس آجز کو یاد آیا, ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا, لیکن ہمارے تایا ابو والد صاحب سے بھی 12 سال بڑے تھے اور ان کا انتقال ہوا, کئی سال ہو گیا, تو کافی پہلے جو ہے وہ آجز جب بھی کراچی جاتا تو ان کے پاس بیٹھتا, تو ویسے بظاہر دیندار نہیں لیکن تھے ان کا ایک بہت بڑا, ان کا یعنی 90 سال کی تقریباً عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو ایک دفعہ نا وہ, اچھا میں جب ان کے پاس جاؤں تو مولوی صاحب کو داڑھی واڑی کے ساتھ دیکھ کر کے وہ دین کی باتیں شروع کر دیں, اور چونکہ ان کا کافی وقت جو ہے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزرا تھا, تو میرے مجھے دیکھ کر کے حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں بتانا شروع کر دیں فوراً. ایک دفعہ پوچھنے لگے, اچھا یہ بتائیں آپ, مجھے اس طرح سے بات کرتے تھے, یہ بتائیں کہ لفظ دین کا کیا مطلب ہے, دین کا کیا مطلب ہے. تو میرے ذہن میں نہیں آیا کوئی جواب اس کا, میں نے کہا بڑے ابا مجھے اس کا مطلب نہیں پتا. اتنا خوش ہوئے وہ اس جواب کو سن کر کے, اتنا خوش ہوئے. آپ یقین کریں ایک سال گزرنے کے بعد میں دوبارہ پاکستان گیا نا, وہ سب کو بتانے لگے جو جو موجود تھا. میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا, انہوں نے اپنی طرف سے کوئی جواب بنانے کی بجائے یہ جواب دے دیا کہ مجھے نہیں معلوم, اور ہر ایک کے سامنے میری تعریف کرنا شروع ہو گئے اس بات کے اوپر لا ادری. پھر مجھے یاد آیا کہ ہمارے اکابرین یہی تو بتاتے ہیں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا, امام شافعی سے سوال کیا, اتنے بڑے اکابر اتنے بڑے علماء, اور نہیں پتا تھا جواب, فرما دیا لا ادری, مجھے نہیں معلوم, مجھے اس کا ادراک نہیں ہے. تو یہ لا ادری جو ہوتی ہے نا یہ علمیت کی بڑائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی اپنے بزرگوں کی کچھ صحبت کی وجہ سے شاید. تو پھر وہ, اور یقین کیجئے وہ 2-3 سال تک اس بات کو ریپیٹ کرتے رہے, جب میں جاتا اس بات کو ہی ان کو یاد آ جاتی. تو یہ بھی یہی فرما رہی ہیں کہ آئی وڈ لائک ٹو لرن انشاءاللہ. ون آف دا سبجیکٹ میٹرز آئی ہیو بین لوکنگ ان ٹو فار دی پاسٹ ڈیکیڈ از سائیکالوجی اینڈ چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ, نفسیات اور چائلڈہڈ, چائلڈ سائیکالوجی. ریلیٹڈ ٹاپکس آر ایجوکیشن اینڈ تربیت آف چلڈرن. ون آف دا سبجیکٹ میٹرز آئی ہیو بین لوکنگ ان ٹو فار دا پاسٹ ڈیکیڈ, پچھلے 10 سال سے میں چائلڈ سائیکالوجی اور تربیت کے اوپر اپنے آپ کو اکوپ کر رہی ہوں. Yet there is still much to learn. ابھی بھی اتنا کچھ ہے اس کے بارے میں سیکھنے کے لیے. As I thought about all these huge fields, یہ آخری جملہ, وقت بھی ختم ہونے والا ہے کیونکہ اصل تو ہمارا موضوع یہی ہے. As I thought about all these huge fields, یعنی nutrition اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ gardening اور اس کے بعد پھر psychology and childhood development, right? And education and تربیت of children. تو فرماتی ہیں کہ ایز آئی تھاٹ اباؤٹ آل دیز ہیوج فیلڈس آئی وڈ لائک ٹو ڈیپن مائی نالج ان, جن ان فیلڈس کے اندر میں اپنی نالج کو مزید ان ڈیپتھ لے کے جانا چاہتی ہوں. ایک ہوتا ہے کہ آپ صرف سپرفیشل نالج لے رہے ہیں, سطحی علم, اور ایک ہوتا ہے علم کی گہرائی. تو لفظ استعمال کر رہی ہیں آئی وڈ لائک ٹو ڈیپن مائی نالج ان. It struck me, it hit me, مجھے میرے اوپر گویا کہ ایک حملہ ہوا جیسا کہ اس تھاٹ کا, that the modern world has totally got the mother's role wrong. جیسے ایک ہوتا نا, جیسے میرے اوپر ایک وحی آئی, جیسا کہ الہام ہوا مجھے, ٹھیک ہے, میرے اوپر یہ انکشاف ہوا کہ that the modern world has totally got the mother's role wrong, dead wrong. ماں کا کیا کردار ہوتا ہے, ماں کے کیا کام ہوتے ہیں کرنے کے, جو اس ماڈرن, سو کالڈ ماڈرن ورلڈ نے اس کو جو سمجھا ہے نا, بالکل غلط سمجھا ہے, dead wrong. In the modern secular frame, a wife and mother who stays at home, اس ماڈرن سیکولر فریم آف مائنڈ جو ہے دنیا کا بنا ہوا, تو اس کے اندر ایک مدر اور ایک وائف جو کہ گھر میں رہتی ہے نا, کہتی ہیں سیمز ڈمب. ڈمب کا لفظ بیوقوف کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, ویسے جو کہ جس کی زبان نہیں ہوتی, گونگا, اس کو ڈمب کہا جاتا ہے, ڈیف اینڈ ڈمب اینڈ بلائنڈ. So this role seems dumb, lazy, irresponsible or just incompetent. سست, گھر میں رہتی ہے یہ, انتہائی غیر ذمہ دار عورت ہے, گھر میں رہتی ہے یہ, اور incompetent, کسی قابل نہیں ہے یہ عورت, اسی وجہ سے گھر میں رہتی ہے. یہ ہے modern secular frame of mind. A parasite, یعنی یہ جو گھر کے اندر عورت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا, یہ ایک پیراسائٹ ہوتی ہے. پیراسائٹ کا پچھلے دفعہ بھی بات ہوئی تھی نا, آکاس بیل کہتے ہیں نا اس کو, وہ جو آپ نے دیکھا ہوا کراچی میں, تو اس دفعہ ہم حیران رہ گئے, پہلے تو تھوڑی تھوڑی نظر آتی تھی, اب تو پیلا پورے کے پورے جو ہے وہ انہوں نے بھرا ہوئے پیراسائٹس نے. بہرحال وہ جو ہے وہ کسی پودے کے اوپر چڑھ جاتی ہے, اور پودا جو ہے نا وہ اپنی خوراک بناتا ہے, سن لائٹ سے بناتا ہے, اور زمین سے بناتا ہے, مٹی سے بناتا ہے, پانی سے بناتا ہے, یہ خود اپنی خوراک نہیں بنا سکتی. تو یہ اس پودے کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور اس پودے میں اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے, کوئی اللہ نظام بنایا ہوا اس کا, اور وہاں سے پھر خوراک, بنی بنائی خوراک جو ہے نا وہ وہاں سے پھر چوس رہی ہوتی ہے, اس طریقے سے یہ زندہ رہتی ہے. تو اس کو انگریزی میں پیراسائٹ کہتے ہیں اور اردو میں آکاس بیل کہتے ہیں. تو فرماتی ہیں کہ پیراسائٹ, یعنی جو گھر کے اندر رہنے والی عورت ہے نا, یہ تو پیراسائٹ ہے, who does nothing all day and simply leeches off her working husband selfishly. اس کا شوہر جو ہے نا وہ سارا دن باہر جو ہے وہ کماتا ہے, محنت مزدوری کرتا ہے, اور یہ جو ہے نا وہ جوک کی طریقے سے اپنے شوہر کو چوس رہی ہوتی ہے. یہ ہے ماڈرن سیکولر تھاٹ اباؤٹ ہاؤس وائفس, جس کو کہ فیمنزم کے نعرے کے تحت یا ان کے جو بھی کہیں امبریلا کے تحت جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلایا جا رہا ہے. اس کے آگے مزید بہت اچھی اچھی باتیں, لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا تو اللہ نے توفیق دی تو اگلی دفعہ اس کو آپ کے سامنے پھر بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موضوع کو اچھی طریقے سے ڈیپتھ میں جا کر کے سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنا اور سنوارنا ہمارے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نماز پڑھ کر کے بلکہ اذان شروع ہوئی ہے تو ہم بس توبہ کلمات پڑھا کے دعا کر کے بھی مجلس خاصی کر لیتے ہیں تاکہ پھر اللہ جلدی میں مکمل ہو سکے. تو جیسے ہمارے مشائخ توبہ کلمات پڑھاتے ہیں تو انہی کی اتباع کرتے ہوئے ہم آپ کے سامنے توبہ کے کلمات پڑھیں گے. اپنے دل میں سچی پکی توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کی تجدید بھی کری ہے, پھر سے ہم نے آمنت باللہ, میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے اوپر جیسا کہ ہے وہ اپنے اسماء کے اعتبار سے اور اپنی صفات کے اعتبار سے, اور میں اس کے تمام احکام کو قبول کرتا ہوں, زبان سے اس کا اقرار کرتا ہوں اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد ایمان مفصل کہ میں اللہ پر, اس کے فرشتوں کے اوپر, اس کے رسولوں کے اوپر اور اس کی کتابوں کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر اور قدر کے اوپر, خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی, اس کے اوپر ایمان لے کر کے آتا ہوں. تو ان کو پڑھ لینے سے ہمارا ایمان جو ہے وہ جدید ہو گیا. اگر کوئی غلطی کوتاہی کسی سے ہو بھی گئی تھی کہ وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو گیا تھا, تو اگر اس نے دل کے ساتھ اقرار باللسانی تصدیق بالقلب کر لیا ہے تو واپس دائرہ ایمان کے اندر داخل ہو گیا. اور پھر اس کے بعد پھر ہم نے اپنے تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی مانگ لی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ ہم نے مدد بھی طلب کر لی ہے. تو یہ ہو گئے توبہ کے کلمات. جس نے بیعت کی نیت سے پڑھا تو اس کی بیعت بھی ہو گئی. اب اس کے بعد جو مشائخ معمولات بتاتے ہیں وہ بھی سن لیجئے. کل 6 معمولات سلسلہ علی نقشبندیہ کے مشائخ بتاتے ہیں. وہ معمولات یہ ہیں کہ پہلا, صبح شام 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ لینا. دوسرا, صبح شام 100 مرتبہ دروش شریف کی تسبیح پڑھ لینا. تیسرا, قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ روزانہ تلاوت کر لینا. اور چوتھا, وقوف قلبی, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت دھیان بنا کر کے رہنے کی کوشش کرنا, یعنی اللہ کی نافرمانی علم اور ارادے سے ترک کر دینا. یہ چوتھا معمول ہو گیا. اور پانچواں جو ہے وہ مراقبے کا معمول ہے کہ یہ نیت کر کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ نیت کر کے جتنی دیر اس اللہ اللہ کی آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے یہ مراقبہ کہلائے گا. اور پانچ اور چھٹا اور آخری معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے, کہ کسی شخص کے ساتھ جس کے پاس نہ صرف یہ کہ دین کا علم ہو, سمجھ ہو, شریعت کی پابندی کرنے کی کوشش کرتا ہو, بلکہ اپنے اکابرین کی طرف سے اس کو اس سلسلے کے اوپر کھڑا کیا گیا ہو, کام کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہو, تو ایسے شخص کے ساتھ جو ہے اپنا اصلاحی تعلق بنا کر کے رکھنا اور پھر دین کے معاملات کو اور دنیا کے معاملات کو ان کے ساتھ مشورے کے ساتھ طے کرنے کی کوشش کرنا. یہ کل 6 معاملات ہو گئے. ان معاملات کے اوپر انشاءاللہ ہم پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہونی شروع ہوگی اور گناہوں کی نفرت پیدا ہونی شروع ہوگی, اور اس کے نتیجے میں پھر ہمارے لیے فرائض کی ادائیگی بھی آسان ہو جائے گی اور گناہوں سے بچنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان رب العال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب۔ اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ اے اللہ، ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا۔ اے اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو نے اپنی مہربانی سے ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا فرمایا، اے اللہ مسلمان ماحول کے اندر پل بڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ، یقیناً یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، بالکل جس طریقے سے کسی کافر گھرانے کے اندر پیدا ہونے والے کے لیے وہ ایک آزمائش ہے، اسی طریقے سے اے اللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا بھی تو ہمارے لیے ایک آزمائش ہی ہے۔ اے اللہ، آپ ہمیں اس آزمائش کے اندر پورا اترنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو ایمان کی دولت آپ نے اے اللہ ہمارے سامنے رکھ دی ہے، اے اللہ اس ایمان کی دولت کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ، نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو برا ماحول ہے، برے دوست ہیں، اے اللہ ان کے اثرات سے، ان کی باتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں عقل دے کر کے اس دنیا میں بھیجا، اے اللہ اس عقل کو ہم دنیا کے کاموں کے لیے کتنا استعمال کرتے ہیں، کتنا اچھے سے استعمال کرتے ہیں، اے اللہ کتنی تگ و دو کرتے ہیں، اے اللہ کتنا وقت لگاتے ہیں، کتنی فکریں لگاتے ہیں۔ اے اللہ، جن کے پاس ہمیں دنیا نظر آتی ہے ان کے پاس بھاگے بھاگے جاتے بھی ہیں، ان سے سیکھتے بھی ہیں، اے زیادہ سے زیادہ بڑھنے کی اے اللہ ہم جستجو میں ساری زندگی لگے رہتے ہیں۔ اے اللہ، یہ عقل آپ نے ہمیں آخرت کے لیے بھی تو عطا فرمائی تھی۔ اے اللہ، بے شک دنیا کی ضروریات تو ہم سب کی ضروریات ہیں، ان ضروریات کو تو ہم نے پورا کرنے کے لیے محنت کرنی ہی ہے۔ آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات سکھلا دی، لیکن اے اللہ، آپ کے حبیب نے ہمیں یہ بھی تو سکھلایا تھا کہ اس دنیا کی زندگی تو بہت مختصر زندگی ہے، اس میں تو ہر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اے اللہ، ہم ساری چیزوں میں دوسروں کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن اے اللہ، موت کی حقیقت سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، آج تک تو انسانیت نے ایسی کوئی دوا نہیں بنائی جو کہ موت کو ٹال سکے۔ اے اللہ، اور ہمیں یقین ہے کہ آئندہ بھی کوئی ایسی دوائی نہیں بن سکے گی۔ اے اللہ، مرنے کو ہم نہیں ٹال سکتے، پھر مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کو بھول کر کے، اس کی طرف توجہ نہ کر کے، اس کے لیے کم از کم اتنی کوششیں جو کہ ہم اس مختصر زندگی کے لیے کرتے ہیں نہ کر کے، اے اللہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اے اللہ کس کا نقصان کر رہے ہیں، اے اللہ کسی دوسرے کا تو نقصان نہیں ہونے والا ہے، اے اللہ صرف اور صرف ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ اے اللہ، اس نقصان سے بچنے کے لیے اے اللہ ہمیں آپ سے رجوع کرنے کی، اور اے اللہ اس نقصان سے بچنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں وقت کے مناسب حال صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں اس دین کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی چیز کی قدر نہیں کرو گے تو وہ چیز تم سے دور ہو جائے گی، وہ تم کہیں رکھ کر کے بھول جاؤ گے، یا ہو سکتا ہے کہ اگر قیمتی چیز ہوئی تو کوئی چور ڈاکو لٹیرا اس کو اچک کر کے تم سے لے جائے گا۔ اے اللہ، ہمارے پاس تو یہ دین سب سے قیمتی چیز ہے، اور اس کے پیچھے ایک چور ڈاکو لٹیرا شیطان مستقل لگا ہوا ہے۔ اے اللہ، آپ نے اپنے قرآن عظیم الشان کے اندر یہ ساری باتیں ہمیں بتلا بھی دیں کہ اس نے کیسے کیسے قسمیں کھائی ہوئی ہیں، کیسے کیسے اس نے جو ہے وہ مہلتیں لی ہوئی ہیں کہ کسی طریقے سے بنی آدم کو ایمان کی دولت سے محروم کر دے۔ اے اللہ، آپ کے قرآن کے اندر تو سب موجود ہے، لیکن اے اللہ، ہمارے پاس تو آپ کے قرآن کے لیے وقت موجود نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم بہت مصروف ہو گئے۔ اے اللہ، ہماری پرائیورٹیز جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں۔ آپ کا قرآن ہمیں بہت، آپ سے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، آپ کے قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے قرآن کے لیے ہمارے پاس ہمارے برین سیلز کے اندر جگہ موجود نہیں ہے. سوری, ہم آپ کے قرآن کو اس قابل نہیں سمجھتے. اے اللہ ہماری اس غلط فہمی کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اس عملی گمراہی کو دور فرما دیجئے. اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس قرآن عظیم الشان کو کھول کر کے اس کے اندر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہی نے تو اس قرآن کے اندر اے اللہ ہمیں یہ پیغام دیا ہے, ہمیں یہ کتنی بات یاد دلائی ہے, افلا یتدبرون القرآن, کہ یہ لوگ قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے. اے اللہ اسی قرآن کے اندر تو آپ نے ہمارے پیچھے صدا لگائی ہے, حالانکہ ہمارے تو آگے پیچھے اوپر نیچے سب کچھ آپ ہی ہیں. اے اللہ آپ ہی ہمارے بنانے والے ہیں. اے اللہ ہم آپ کی طرف سے آئے ہیں, آپ ہی کی طرف لوٹ کے ہمیں جانا ہے, چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کتنے کریم ہیں, اے اللہ آپ کتنے رحیم ہیں کہ آپ اپنے قرآن کے اندر صدا لگاتے ہیں, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کہ اے انسان تمہیں کس نے اتنے کریم پروردگار سے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تم اس کریم پروردگار کی طرف لوٹنے کو بھول گئے ہو. اس کریم پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں کو تم دن رات استعمال کرتے ہو, کھاتے کھاتے تمہارے دانت گھس گئے ہیں, تمہاری زبان گھس گئی ہے, لیکن تمہیں اس کی شکر کی توفیق نہیں ہوتی. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اپنے پروردگار کے کلام کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے پروردگار کے رحمت للعالمین نبی کی سنتوں کی طرف کیوں نہیں آنکھ اٹھا کے دیکھنا چاہتے؟ تم کیوں اتنے بے وقوف ہو گئے ہو؟ تم کیوں اتنے نالائق ہو گئے ہو؟ اور اس نالائقی کے باوجود تم اس تکبر میں مبتلا ہو کہ تمہیں سب کچھ پہلے سے پتا ہے, تمہیں کسی سے سیکھنے کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنی اس غلط فہمی سے نکال دیجئے. اے اللہ مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے چھوٹوں کو دیکھا دنیا سے جاتے ہوئے, بچوں کو دیکھا دادا دنیا میں رہ جاتے ہیں, پوتا دنیا سے چلا جاتا ہے, باپ دنیا میں رہ جاتا ہے, بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے, بیوی دنیا میں رہ جاتی ہے, شوہر اچانک موت کا شکار ہو کے دنیا سے چلا جاتا ہے. اے اللہ ہمارے اپنے قریبی جاننے والوں کے واقعات ہر وقت آتے رہتے ہیں, اچانک موت آئی, جم کے اندر وہ ایکسرسائز کر رہے تھے اور دنیا سے ایک دم رخصت ہو گئے. اے اللہ ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا گھر سے نکل کے جم جاتے ہوئے کہ یہ میرا آخری ٹرپ ہے, میں نے اب اپنے گھر کو واپس نہیں آنا ہے, بیوی بچوں کو دیکھنے کا مجھے موقع ہی نہیں ملنا. اے اللہ ایسے اچانک موت, اے اللہ ہمارے خاندان کے اندر ایک 15 سال کی بچی اپنے والدین سے بات کر رہی, بیوی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ایک دم سے کمرے میں گئی اور نہیں واپس آئی. جب لوگ اندر گئے تو وہ زمین کے اندر مری ہوئی پڑی تھی, نہ کوئی ظاہری طور پر اس کو بیماری تھی, نہ کوئی اس کو مرض تھا, نہ کوئی مسئلہ تھا. اے اللہ ایسی اچانک موت کے شکار ہوتے ہوئے ہم اپنے دائیں بائیں مستقل لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کو قبر تک پہنچا کر کے بھی آتے ہیں, لیکن ہم پتہ نہیں کیوں اس گمان میں مبتلا ہے کہ ہم نے نہیں مرنا, ہم نے یہی رہنا ہے, ہم نے کہیں نہیں جانا. اور اے اللہ بات کی بات تو ایمان والی ہے کہ ہمارے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ ہونا ہے, ہم سے پوچھا جانا ہے. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. اے اللہ قرآن مجید میں آپ نے فرما دیا کہ ضرور بالضرور تم سے تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اے اللہ ہم سے سوال ہوگا. اے اللہ ہم سے تو کوئی انسان سوال کرے ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا. اے اللہ ہم تو اس سے دشمن بن جاتے ہیں. اے اللہ سوال کرنے والے کے اوپر ہی ہم چڑھ دوڑتے ہیں. اے اللہ جب آپ سوال کریں گے, اے اللہ آپ کے فرشتے سوال کریں گے, اے اللہ ان کے اوپر تو ہم چڑھ دوڑ بھی نہیں سکیں گے, اے اللہ ان کو تو ہم مار بھی نہیں سکیں گے, اے اللہ ان کے اوپر تو ہم اپنا غصہ بھی نہیں نکال سکیں گے. اور اے اللہ آپ کا قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا. اے اللہ آپ نے فرما دیا ضرور بال ضرور. اے اللہ لام تاکید بانون سقیدہ. اے اللہ اتنی عربی تو ہم نے بھی پڑھ لی ہے. اے اللہ اتنی زیادہ ایمفیسس کے ساتھ فرمایا گیا کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اے اللہ مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ آج توبہ کے کلمات تو پڑھ لیے ہیں, اے اللہ ان کو دل و جان میں اتارنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اعمال سے توبہ تو دور کی بات. اے اللہ جو ہماری سوچوں کی گناہ ہے, اے اللہ فکروں کی خرابی ہے, اے اللہ اس فکر سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. دیجئے، اللہ سوچ سے توبہ، اللہ ہماری قبول فرما لیجئے، اللہ آئندہ نہیں کریں گے، معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں نہیں پتا ہم یہاں سے نکل کر کے اپنے گھر بار واپس پہنچ سکیں گے کہ نہیں، اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس گھر سے بھی باہر تک پہنچ سکیں گے کہ نہیں، اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس دعا کے خاتمے تک زندہ رہیں گے کہ نہیں، اللہ ہماری اصل تو یہ ہے اور اے اللہ واقعی اس سے تو کوئی بھی ہم میں سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں اے اللہ ہم موت سے غافل زندگی گزار رہے ہیں، سوال جواب سے غافل زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں جو مانگی اور جو نہیں مانگ سکے مانگنی چاہیے تھیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھی قبول فرما دیجئے، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ہماری تمام ضروریات کو، چاہے وہ اے اللہ مالی ہو یا مادی ہو یا اے اللہ ہماری صلاحیتوں کی ضروریات ہو، وسائل کی ضروریات ہو، اے اللہ سب ضروریات سے آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں، اے اللہ مہربانی فرما کے اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کی زندگی سے اے اللہ اب توبہ تائب ہو کر کے اے اللہ آپ کی برکتوں والی نیکیوں والی زندگی اے اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اتنی بے برکتی کے نظارے دیکھ رہے ہیں، اے اللہ اتنی پریشان ہوئے ہوئے ہیں، اے اللہ لوگ تو اب گردنیں کاٹنے پر آ چکے ہیں، اے اللہ دن دہاڑے ڈاکے پڑ رہے ہیں، لوگ اپنی غربت سے پریشان ہیں، اگر ڈاکے نہ ڈالیں تو پیٹ کیسے پالیں، اپنے بچوں کو کھانا کہاں سے لا کر کے دیں، سارا بزنس خراب ہوا ہوا ہے، لیکن اے اللہ ان سب حالات کے باوجود ہم ایک دوسرے کو تو تانے دے رہے ہیں، انگلیاں ان کے اوپر اٹھا رہے ہیں، کسی نے خراب کیا اس نے خراب کیا، وہ کہتا ہے اس نے خراب کیا، یہ کہتا ہے اس نے خراب کیا، اے اللہ لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہو رہے، اے اللہ کم مانیں گے، اے اللہ ہمیں قرآن مجید نے بتا دیا گیا کہ مانیں گے تو صحیح اگرچہ کہ روز قیامت میں جا کے مانیں گے، اے اللہ ہم ویسے نہیں ماننا چاہتے، اے اللہ ہم اپنے اختیار کے ساتھ اس دنیا کے اندر ماننا چاہتے ہیں، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم گناہ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، اے اللہ لیکن آپ کے لیے چھڑوانا آسان ہے، اے اللہ آپ چھڑوا دیجئے، اے اللہ ہم اپنی غلطیوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن اے اللہ آپ کے لیے ہمیں ہمارے سامنے ہماری غلطیوں کو کھول دینا بہت آسان ہے، اے اللہ ہمارے عیبوں کو ہمارے سامنے کھول دیجئے، اے اللہ ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو ہمارے اوپر واضح کر دیجئے، اے اللہ پھر ان سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، اے اللہ ہمیں بندگی ہی سچتی ہے، اے اللہ ہمیں بندگی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے آزمائشوں سے پریشانیوں سے تکالیف سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جنہوں نے بھی اپنا گھر اس کے لیے دیا، اے اللہ وسائل اس کے اوپر خرچ کیے، اے اللہ سب کو اپنی محبت کے بدلے بہترین انجام عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں شامل حال فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے، اے اللہ جادو ٹونے سے، صفتی اعمال سے، اے اللہ تمام گھرانوں کی اور ایکسٹینڈڈ فیملی کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے ہم میں سے جن کو بھی جو بھی وسائل عطا فرمائے ہیں، اے اللہ اپنے تمام وسائل کو، اپنی صلاحیتوں کو، اے اللہ اپنے وقت کو آپ کی دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرنے کی چاہت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اس کا شوق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اس کی فکر نصیب فرما دیجئے، اور اے اللہ اس کے بدلے ہمارے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ اساتذہ کرام اور اے اللہ ہمارے والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ جب ہم قبر کے اندر لیٹے ہوں گے تو اے اللہ یہی تو ہوں گے کہ جن کے اعمال کا ہم انتظار کر رہے ہوں گے، جن کی دعاؤں کا ہم انتظار کر رہے ہوں گے، اے اللہ ہمیں ان کو آپ کا بندہ بنانے کے لیے اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ تاکہ ہمارے جانے کے بعد اے اللہ یہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، نیکی کے اعمال کریں تو ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے، اور اے اللہ گناہوں سے بچ سکیں تاکہ وہ ہمارے لیے عذاب جاریہ نہ بن جائیں، اے اللہ ہمارے جو عزیز و قارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين.